السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس لیے میں نے پہلے سلام کیا تھا کہ حضرت مفتی صاحب کا حکم ہوا ہے کہ میں بھی کچھ 5-7 منٹ گھڑی دیکھ کے بھائی تھا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، حضرات و خواتین، آج ہم دعوت میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ دعوت کوئی معمولی دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت، یہ فرحت، یہ مسرت، اس کو ایک خاص نسبت ہے کلام اللہ کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض چیزوں کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو چیز اپنی ذات میں کچھ اہمیت اور وقعت نہیں رکھتی، اس کی نسبت ہی سے اس کی قدر، اس کی قیمت، اس کی منزلت، اس کا شرف، اس کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے. تو نسبت ہر چیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور یہی نسبت ہر چیز کی اصل روح ہے اور اس کی جان ہے، اس کی پہچان ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے، ایک کارپٹ ہے مسجد میں بچھی ہوئی ہے، اور ایک کارپٹ ہوتی ہے جو ہمارے واش روم میں لگی ہوتی ہے، ایک ٹائل ہے جو مسجد میں لگا ہوا ہے، ایک اینٹ ہے جو مسجد میں لگی ہوئی ہے، مدرسے میں لگی ہوئی ہے، اور وہی اینٹ، وہی ٹائل واش روم میں لگے ہوئے ہیں ہمارے. لیکن جو مقام، جو فضیلت مسجد کے کارپٹ کو، مسجد کی جو چیز کو حاصل ہے، وہ واش روم، حالانکہ وہ اس سے زیادہ قیمتی، ہم لوگ آج کل واش روم میں تو بہت قیمتی قیمتی چیزیں لگانے لگے، تو اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں. تو ہر چیز کی قیمت اس کی نسبت سے ہوا کرتی. اسی طرح اینٹ، مٹی، سونا، چاندی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. جب وہی سونا اور چاندی کسی محبوب کے گلے کی زینت اور ہار بن جاتا ہے، کسی کے کان کی ایئرنگ بن جاتا ہے، کسی کے ناک کی ناکدال بن جاتا ہے، تو پھر وہ اس کی نسبت کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح میرے محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے تین چیزوں کی بطور خاص اپنی طرف نسبت فرمائی ہے. ایک بیت اللہ کی، کہ اللہ نے کعبے کی نسبت اپنی طرف فرمائی، وطاہر بیتیہ اپنی طرف نسبت فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر قدر و قیمت، منزلت، شرف، فضیلت، عظمت، بزرگی، سب چیزیں اس کے اندر آ گئی. بیت اللہ، کعبہ، یہ چار دیواری کا، باؤنڈری کا نام نہیں ہے، چار دیواری کا نام نہیں ہے، اینٹ پتھر کا نام نہیں ہے، کیونکہ ویسے پتھر تو اور بھی بہت سارے ہیں. کعبۃ اللہ کا جو طواف اللہ تعالی نے اپنے لیے مقرر کیا ہے، وہ چار دیواری کا طواف نہیں ہے. اگر چار دیواری کا طواف کیا جائے تو اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اصل وہاں پر روح یہ ہے، طواف کی روح یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو کعبے پر تجلیات، رحمتیں، انوارات، برکات، سعادتیں، رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں، ان کا طواف کیا جاتا ہے. اس لیے جو حج پہ جانے والا، جو عمرے پہ جانے والا، بظاہر دیکھنے میں تو کعبے کے چار دیواری کے پتھروں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جو خوش نصیب ہوتا ہے، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جس کی طرف اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، وہ اتنا ہی اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی عنایتوں سے، اللہ کی برکتوں سے مستفیض ہو کر لوٹتا ہے. جس کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں وہ اتنی اللہ کی رحمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے لوٹتا ہے. تو کعبۃ اللہ چار دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی تجلیات، انوارات اور اس کی برکتیں، رحمتیں، رحمتوں کا جو مسلسل نزول ہوتا ہے، اللہ نے اس جگہ کو اب جو ہے مرکز تجلیات بنا لیا ہے، تو ان کا طواف کیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام کی نسبت بھی اپنی طرف فرمائی ہے. جیسے کہ آج ہم نے کہا ہے کہ کلام اللہ کی ختم کی تقریب ہے، اور اس کی خوشی میں یہ دعوت منعقد کی گئی ہے. تو کلام تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام، ملوک الکلام، کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہ کے بادشاہ کا کلام، اور ایک ایسا کلام کہ جو اللہ سے نکلا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے، الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، تبرک بالقرآن، تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منه. برکت حاصل کرنا ہے، سعادتیں حاصل کرنی ہے، رحمتیں حاصل کرنی ہے، تو قرآن سے حاصل کرو، کیونکہ فإنه کلام اللہ، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. وخرج منه، اور اس سے نکلی ہوئی چیز ہے. کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، مگر اس سے نکلا ہوا نہیں ہے. لیکن اللہ کا کلام ایسی بابرکت چیز ہے جو اس سے نکلی ہوئی ہے. تو جو اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہو، اللہ کا کلام ہو، وہ کتنا بابرکت ہوگا. تو جیسے کعبۃ اللہ کی تجلیات کا طواف کیا جاتا ہے، ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں، ان کی بھی اپنی خاص تجلی ہے، ان کی بھی خاص انوارات ہیں، ان کے بھی خاص ثمرات و برکات ہیں، ان کی بھی خاص رحمتیں ہیں. جو ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ قرآن کا پڑھتا ہے، تو اس کی تجلی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کی تجلیات اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. صرف الفاظ سے کام نہیں چلتا، بلکہ قرآن پڑھنا ہے تو ایسے پڑھو کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اس کو عظیمت، فضیلت، فوقیت بخشی ہے، اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس کو اپنا کلام فرمایا ہے، تو اس کے انوارات اور برکات ہماری زندگی میں آئیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول کی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف فرمائی، رسول اللہ، بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ. ان میں بیت اللہ اور رسول اللہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سے نکلی ہوئی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی فوقیت دی ہے. جیسے قرآن افضل ہے، صاحب قرآن بھی افضل ہے. ان کی فضیلت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ کا کلام یہ بہت ہی فضیلت والا ہے، بہت ہی برکت والا ہے، اور اسی کی خوشی میں، مسرت میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور یہ قرآن کی تعلیمات، قرآن کی خدمات جن جن اداروں میں کی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، جہاں قال اللہ، قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں، وہ مقامات اللہ کی نگاہ میں بہت ہی بلند ہیں، بہت ہی عظمت والے ہیں. کیونکہ اللہ کے کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ ان کو نسبت حاصل ہے. تو اس لیے جہاں جہاں بھی قرآن پاک کی خدمت جو جو ادارے کر رہے ہیں، خاص طور پر یہ ادارہ کر رہا ہے، اگر کسی نے ایک آیت سیکھ لی، ایک آیت پڑھ لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، تو اس حال میں صبح کرے کہ اگر تو قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لے تو یہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، یہ بلکہ 100 رکعت سے بہتر ہے. یہ ایک آیت صحیح سیکھنا، ایک آیت صحیح پڑھانا، ایک آیت صحیح کرنا، یہ 100 رکعت نمازوں سے بہتر ہے. اب 100 رکعت نمازیں کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کتنی دیر ہو جائے گی؟ ایک آیت اپنی صحیح کر لے، یا ایک آیت کسی دوسرے کی صحیح کرا دے، یا پھر ایسے اداروں کے ساتھ اپنا جانی مالی دلی اور قلبی تعلق رکھے، الدال علی الخیر کفاعلہ، وہ بھی انہی میں آ جائے گا. تو ایک آیت صحیح کرنے کا ثواب، ایک آیت سیکھنے کا ثواب 100 رکعت کے برابر. اور ایک فقہی مسئلہ، ایک فقہ کا باب سیکھنے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 1000 رکعت سے بہتر ہے، 1000 رکعت سے بہتر ہے. اب یا تو مسئلہ سیکھو، ایک فقہ کا باب سیکھو، ایک چیپٹر سیکھو، تو پھر 1000 رکعت کا ثواب ملے گا. نہیں سیکھ سکتے تو سکھاؤ تو بھی ثواب ملے گا، اسے اپنا تعلق ظاہر کرو تو بھی ثواب ملے گا. تو اسی لیے اس ختم قرآن پاک کے موقع پر، تقریب کے موقع پر، میں لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے قرآن پاک کو صحیح کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کے اس دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے دے دی ہے، 60-70 سال کے بوڑھے تھے اور ان کی زبان پلٹتی نہیں تھی. صحابہ میں سے اکثر صحابہ ایسے تھے ہم لوگ کہتے ہیں نا، بوڑھے توتے ہو گئے ہم لوگ، ہم اپنی زبان کیسے پلٹائیں گے. تو ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، عجمی تھے، ان کی مخارج صحیح نہیں تھے، ان کی تجویز صحیح نہیں تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھتے رہو، پڑھتے رہو، اللہ کو سب پسند ہے، اللہ سب قبول کر لیں گے، کوشش کرو اور پڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں بھی اپنے قرآن پاک صحیح کرنے کے بارے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو چھوٹے تھے ان سے عمر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی، تو ان چھوٹے قاری صاحب کو حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو افضل العشرہ مبشرہ میں سے جو افضل ہیں، انہوں نے اپنا استاد بنایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو، اور ان سے سیکھتے رہے، سمجھتے رہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، تو ایک آیت سیکھنے پڑھنے کا ثواب اتنا، اور ایک دین کا باب، فقہ کا باب، فقہ کا مسئلہ سیکھنے کا ثواب 1000 رکعت. تو اب غور کیجئے اس 4 دیواری میں جو کام ہو رہے ہیں، کتنے آیتیں پڑھائی جا رہی ہیں، کتنی آیتیں صحیح کی جا رہی ہیں، کتنی سکھائی جا رہی ہیں، کتنے مسائل بتلائے جا رہے ہیں، تو جس کا شمار نہیں، کل کے دن آنکھیں بند ہو جائیں گی اور میدان حشر میں جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو ہوگا کہ اس نے اتنی آیتیں سیکھی، اس نے اتنی آیتیں صحیح کی، اتنے قرآن پاک نے اتنا حق ادا کیا، اتنے فقہ کے اتنے باب سیکھے. اللہ، میں تو سیکھا نہیں تھا، میں نے تو وقت نہیں لگایا تھا، میں نے تو سیکھا نہیں تھا، صرف نیت کی تھی، پر تب بھی جو ہے حالات نے ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن وہاں ہماری حسنات، ہماری نیکیاں، ہمارے صدقات جو اداروں کے تعاون کے لیے، ادارے کی بقا کے لیے، ادارے کی ترقی کے لیے جو ہم نے حصہ لیا تھا، تو وہ بھی اسی میں کاؤنٹ کیا جائے گا، سیکھنے سکھانے کے اندر یہ عمل بھی آ جائے گا. تو اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف ایک اشارہ کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ جب ایک آیت صحیح کرنے کا، سیکھنے کا اتنا ثواب، 100 رکعت نماز کا ثواب، مقبول نماز کا ثواب، اور ایک فقہ کا باب سیکھنے کا 1000 مقبول نمازوں کا ثواب، تو پھر اب اندازہ لگائیے کہ کتنا ثواب آپ حضرات کے نام اعمال میں آ رہا ہوگا، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے ساتھ، تخت و تاج کے ساتھ، بڑے شان و شوکت کے ساتھ، ان کا تو تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، ایئر پلین کا زمانہ نہیں تھا، ہوا میں جا رہا تھا، تو کسی بندے کے منہ سے نکلا کہ سبحان اللہ، کیا تاج و تخت ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ رکو رکو، اپنے تخت کو حکم دیا کہ جو زمین پہ اترو. تم زمین پہ اترا گیا. کون تھا وہ سبحان اللہ کا؟ تو اس کو حاضر کیا گیا. وہ تو ڈرتے ڈراتے پتہ نہیں ہماری کیا خیر ہوگی، ہاں ہماری گوش مالی ہوگی، کیا ہوگا. تو کس نے سبحان اللہ کہا تھا؟ اس کو ادھر لاؤ. اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے سبحان اللہ کہا تھا، یہ شان و شوکت، تاج و تخت کی شان و شوکت دیکھ کر کے میں نے سبحان اللہ کہا تھا. تو حضرت سلیمان نے اسے فرمایا کہ جو سبحان اللہ تیرے منہ سے نکلا ہے، یہ بول ایسے ہزاروں تخت سے، ہزاروں تاجوں سے افضل ہے اور بہتر ہے. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ، قرآن کے حقوق کو ادا کرو، قرآن پاک کے اداروں کی خدمت کرو، اور قرآن پاک کو اپنا اسوہ بنانے کی پوری پوری کوشش کرو. اور 9 اپریل کو اس ادارے کا فنڈ ریزنگ بھی آ رہا ہے. ماشاءاللہ جتنے حاضر ہیں یہ سب ہمارے ہی ہیں، اپنے ہی ہیں، ادارے سے متعلقین ہیں، ادارے کے متوسل ہیں، ادارے کے ہمدرد ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ خود حصہ لینا، سبھی نے حصہ لے لیا ہوگا، اگر میں ہاتھ اٹھاؤں گا ہاتھ اٹھاؤں گا سبھی حصہ، لیکن دوسروں کو بھی ترغیب دو. یہ ادارہ اگر پیڈ آف ہو جائے گا تو آپ کا ایک ایک پیسہ، اس کی قدر و منزلت قیامت کے دن معلوم ہوگی. تو اس لیے اس بارے میں خصوصی توجہ دیجئے. ادارہ جو ہے حالات سے دو چار ہو رہا ہے، تو اس موقع پر آج ماشاءاللہ سب کی دعوت ہو گئی ہے، آج سب کا گھر کا خرچہ بچ گیا ہوں گا نا، بچا نہیں بچا، یا پکا کے آیا گھر میں بھی، ہم کو بلا کے کھلانا ہے، تو گھر میں بھی آج کا خرچہ تو بچ گیا. تو آج کم از کم یہ نیت کر لو کہ وہ خرچہ بھی آج ہم ادارے پہ جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے، لگا دیں گے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے گا.